Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala habibihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهن ما شاید بیان تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن ایک ساتھی کی میل آئی وہ مختصر سا جواب اسے میں نے دے دیا لیکن پھر یہ سوچا کہ یہ بڑی اہم بات ہے اسے ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہیے اللہ کرے میرے یہ معروضات اس ساتھی تک بھی پہنچ جائیں جس کی ای میل تھی ای میل میں یہ تھا کہ میں دین کو مانتا تو ہوں اس لیے کہ قرآن میں 1450 سال پہلے جو باتیں کیں آج سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے اس لیے مانتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے روبرو بات کروں میں نے اس کے جواب میں تو لکھ دیا کہ اگر آپ کو بات کرنے کا شوق ہے تو قرآن کریم پڑھو ترجمہ سمجھو اور دیکھو اللہ آپ ہی سے بات کر رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ مانو یہ نہ مانو ساری بات آپ ہی سے ہو رہی ہے لیکن یہ مکمل جواب نہیں تھا ہم اللہ کو واحد کیوں مانتے ہیں اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہیں اسلام یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس لیے مانتے ہیں اب اگر ہم اس کو اس طرح مانیں کہ سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو قرآن نے کہی ہیں اس لیے قرآن سچا ہے تو یہ کفر ہوگا یہ اسلام نہیں ہے اللہ کو کافر بھی مانتے ہیں دنیا کا کوئی ذی شعور بندہ کوئی سمجھدار بندہ کوئی بندہ بھی اللہ سے انکار نہیں کرتا کافر بھی مانتے ہیں مانتے اپنی طرح سے اسلام یہ ہے کہ اس طرح مانا جائے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں ہمارے فقہا نے اس کی تصریح کر دی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ جب آپ بچے کو اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں یہ شرط ہے ایمان کی صرف اللہ کو ماننا تو مجبوری ہے کہ جب عقل بھی تجزیہ کرتی ہے یہ زمین کہاں سے آئی آسمان کہاں سے آیا بارش کہاں سے آئی مخلوق کس نے تو ایک بنانے والا پیدا کرنے والا ماننا پڑتا ہے، ایک ایسا جو اپنی ذات سے ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، ورنہ تو تسلسل چلا جائے گا، یہ چیز کس نے بنائی، فلاں نے، اسے کس نے بنایا، فلاں نے، اسے کس نے بنایا، فلاں نے، پھر کہیں ایک جگہ رکنا پڑے گا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو از خود قائم ہے جسے کسی نے نہیں بنایا. حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کفار نے جب مشورہ کیا، مشورہ یہ تھا کہ رات کو شب خون ماریں اور انہیں سارے خاندان سمیت قتل کر دیں اور رات کو منتشر ہو جائیں اور صبح پھر آئیں گے تو ہم کہیں گے یہ کیا ہوا، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہم تو شہر میں ہی نہیں تھے. تو جب وہ طے ہو گیا تو انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، یہ جو آپس میں ہم نے طے کیا اس پر اللہ کی قسمیں کھاؤ، یعنی اللہ کو وہ بھی مانتے تھے اور اللہ کے نبی کے قتل کی سازش کر رہے تھے، ایسا نہیں مانتے تھے جیسا نبی منواتا تھا، اپنی طرف سے مانتے تھے. مولانا سید اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اسی ڈبے میں ان کے ساتھ ایک انگریز افسر بھی تھا. اس کے پاس کتا تھا، انگریزوں کی عادت تھی، اب بھی دیکھیں تو ایک نے ایک کتا گود میں اٹھائے پھرتے ہیں. تو وہ جب مولانا کے قریب گیا کہیں کتا، کتے کی عادت ہوتی ہے سونگنے کی، تو انہوں نے اسے فرمایا کہ اسے پیچھے کھینچ لو اور اپنے پاس رکھو. اس انگریز نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور سب سے پیار کی ترغیب، تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس سے نفرت آپ کیوں کرتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ مجھے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نجس ہے، اسے دور رکھو، اس لیے کرتے ہیں. یہ جواب ہے حقیقی جس لیے ہم کرتے ہیں. لیکن چونکہ تو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی. میری بات یہی ہے، تیرے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تم وہ قوم ہو جو ان لوگوں سے پیار کرتے ہو جو اپنی قوم کے دشمن اور تمہارے وفادار. یہ کتا کتے کا دشمن ہے، تمہارے آگے دم ہلاتے ہیں، ہم ایسوں کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ جواب وہ پہلے بھی دے سکتے، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، حقیقی جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ایمان یہ ہے، کسی سائنس کے حوالے سے نہیں، کسی تجربے کے حوالے سے نہیں، ایمان یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے مانتا. انسان کو اللہ کریم نے جو ذرائع دیے ہیں چیزوں کو جاننے کے، ان میں پہلا ذریعہ ہوا سے خمسہ ہے، دیکھ کر جانتا ہے، سن کر جانتا ہے، سونگھ کر جانتا ہے، چکھ کر جانتا ہے، چھو کر جانتا ہے. یہ ہوا سے خمسہ جاننے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے. ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں اور نظر یہ کہتی ہے کہ درخت بھاگ رہے ہیں، ان سے اوپر ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے عقل اور شعور. عقل اسے کہتی ہے ارے بے وقوف، دھوکہ لگ رہا ہے، نظر نہیں بھاگ رہے، گاڑی بھاگ رہی ہے، درخت کھڑے ہوئے ہیں. ہم کئی دفعہ آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بادلوں میں چاند بھاگ رہا ہے، یہاں نظر کو دھوکہ لگتا ہے. عقل اسے کہتی ہے چاند اپنی جگہ ہے، بادل بھاگ رہے ہیں. جہاں عقل بھی جواب دے جائے عقل بھی عاجز ہو جائے. وہاں پھر سہارا ہوتا ہے, اگلا ذریعہ علم ہے خبر صادق. ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کہے بھئی میں چاند پر موجود تھا, میں نے وہاں یہ دیکھا. اب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, خبر صادق کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ہماری آنکھیں, ہمارے حواس خمسہ, ہماری عقل, یہ تو سائنس کے دلائل تک پہنچ جاتی ہے لیکن حقیقت تک نہیں. حقیقت وہ ہے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ یہی تھی کہ آپ نے کوئے صفا پہ کھڑے ہو کر قوم کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم پہاڑ کے سامنے ہو, میدان میں ہو, میں پہاڑ کی چوٹی پر. اگر میں تمہیں یہ, تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچا بھی سمجھتے ہیں, صادق سمجھتے ہیں اور امین سمجھتے ہیں. فرمایا میں صادق کو امین اگر تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر ہے, وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے, اس لیے کہ تمہارے سامنے تو پہاڑ حائل ہے, میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں, جیسا تمہیں دیکھ رہا ہوں ایسا دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں. تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دنیا فنا ہوگی, آخرت آنے والی ہے. اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کی اطاعت کرو, ایک زندگی آگے آ رہی ہے جس پر ابی لہب نے کہا تھا کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا جس پر سورہ لہب بھی نازل ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ دونوں عالم آپ کے سامنے, تو جو اس عالم کی خبر دیتے ہیں وہ خبر صادق ہے, سچی خبر ہے, اور یہ آخری دلیل ہوتی ہے علم کی. اس لیے ہم اللہ کو اللہ واحد و لا شریک, جیسا کہ اس کی ذات اور جیسی اس کی صفات ہیں ویسا مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہی مفہوم ہے کلمہ اسلام کا, لا الہ الا اللہ. کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں, کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ غیر مشروط اطاعت. کیسے جانا تم نے؟ محمد الرسول اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہمیں انہوں نے بتایا. تو یہ ضرور اصلاح کر لیجئے, عقیدہ بنیاد ہے. آگے کی باتیں بعد کی باتیں ہیں. بنیادوں پر عمارتیں بنتی ہیں, ہواؤں میں عمارتیں نہیں بنتی. کفار کا یہی مسئلہ تھا, وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا. وہ کہتے تھے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یا اللہ کا نبی, یا اللہ کا رسول, ہماری طرح کا انسان ہے, کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, بیوی بچے ہیں, گھر بار ہے, گرمی سردی جیسے ہم ہیں ویسا یہ ہے. اب اگر فرشتہ ان پر آتا ہے تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر اگر ہمارا پروردگار ہے, رب ہے, تو ہم خود اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہی مسئلہ اس ساتھی کا تھا کہ میں خود اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں, دو طرح کی بات ہوتی ہے. آپ مانتے ہیں کہ عرب میں ایک بادشاہ ہے, کیوں مانتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کو دیکھا؟ کبھی آپ نے اس سے بات کی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں اس سے بات کروں تو بادشاہ مانوں گا؟ آپ کے پاس خبر ہی ہے نا. عرب کو تو دور ہے چھوڑ دیں یا امریکہ برطانیہ کو چھوڑیں, اپنے وزیر اعظم سے کبھی آپ نے بات کی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں اس سے بات کروں تو میں اسے وزیر اعظم مانوں گا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. میں خود وزیر اعظم کو دیکھوں, اس سے بات کروں تو میں مانوں گا. اب آپ جیسا ایک انسان ہے, شاید کردار میں یا عند اللہ مقام میں آپ سے کم تر ہو, آپ جیسا اچھا کردار اس کا نہ ہو, شاید قد بت میں اس نے صورت میں آپ اس سے بہتر ہو, شاید علمی طور پر آپ کی لیاقت اس سے زیادہ ہو, آپ بے شمار موضوعات میں اس سے زیادہ جان سکتے ہیں, لیکن وزیر اعظم تو یہ اور آپ مانتے ہیں, خبر ہی ہے آپ کے پاس. تو اپنے جیسی مخلوق کو ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے آپ کا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے. آپ اس درجے پہ ہوں کہ آپ جائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, بتائیں میں فلاں ہوں, تو دروازے کھل جائیں, آپ کو بلایا جائے, آپ کو بٹھایا جائے, وزیر اعظم آپ سے ملنے آئے, تو یہ سب ممکن ہے, روز ہوتا ہے, روز لوگ ملتے ہیں, لیکن میں اور آپ تو نہیں مل سکتے. تو جب اپنے جیسی مخلوق کو ہم بن دیکھے سن کر مان رہے ہیں, کہاں ذات باری تعالیٰ, کہاں ایک حقیر مخلوق آپ کہتے ہیں میں بات کروں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں افضل ترین, روشن ترین, پاکیزہ ترین ہستیاں ہوتی. اس کا احسان کہ مختلف انبیاء کو مختلف شانیں عطا کی. وکلمہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا کر دی کہ وہ اللہ سے بات کرتے. اب جب باتیں ہوتی تھیں, گزارشات پیش کرتے تھے, ادھر سے جواب آتا تھا, یا اللہ کریم سوال پوچھتے تھے, یہ جواب عرض کرتے تھے. سوال ہے نا, ما تلک بیمینک کہ یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ آسا یہ توقع علیہ بہشو بے اعلیٰ غنم ولی فیحا مار اخرا, موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. تو ایک فطری بات ہے, جب بات ہو رہی ہے اور وہ ہستی بہت معبود بھی ہے, جان سے زیادہ عزیز تر بھی ہے, تو شوق پیدا ہو گیا تھا, رب آرے نہیں انضر لے گا, اللہ مجھے اپنا آپ دیکھ, اپنی ذات دکھا دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا. فرمایا لن ترانی موسیٰ, یہ بہت بڑا عظیم مقام ہے کہ تجھے شرف ہم کلامی حاصل ہے, دیکھ نہیں پائے گا اس دنیا میں, یہ دنیا اس کے ذرائع, یہ ہوا سے خمسہ اس دنیا میں اس قابل نہیں کہ میرے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے. اولی العزم رسول ہیں, کلام اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے, لیکن فرمایا یہ دنیا اور اس کے جو آلات آپ کے پاس ہیں دیکھنے سننے کے, یہ اتنے کمزور ہیں کہ میری تجلی کو برداشت نہیں کر پائے. اور تجربے کے طور پر آپ دیکھ لو, فَإِنْزُرْ إِلَى الْجَبَلِ اِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَوْفَ يَرَانِ, اس پہاڑ کو دیکھ لو, میں تھوڑا سا پردہ سرکاتا ہوں رخ انور سے, اگر یہ پہاڑ سلامت رہ گیا تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا, موسى علیہ السلام دوسرے پہاڑ پر کھڑے تھے, بہت ہلکی سی تجلی جمال باری کی اس پہاڑ پہ پڑی تو ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسى علیہ السلام وہاں بے ہوش ہو گئے. اب میں اور آپ اٹھ کر کہیں کہ میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب ہے ہم نے عظمت الہی کو سمجھا ہے. کیوں نہیں سمجھا؟ ہم اللہ کو سائنس کے حوالے سے مان رہے ہیں. اگر ہم اللہ کو محمد الرسول اللہ کے حوالے سے مانے تو ہمیں عظمت الہی کا اندازہ ہو. فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، دراصل انہیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر اعتماد نہیں ہے. یہ اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گئی، قصہ ختم ہو گیا. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ایسے لوگ جنہیں ہماری بارگاہ میں حاضری کا، قیامت کا، حساب کتاب کا، آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اسی ایک مزے سے آ کے بات کر کے وہی دے کے چلے جاتے ہیں، ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر ہم خود اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یہ کفار کی بات ہے، منکرین آخرت کی بات ہے، منکرین عظمت الہی کی بات ہے. مانتے اللہ کو وہ بھی تھے لیکن اپنے طریقے، اللہ کو مانتے تھے، اس کی صفات کو مانتے تھے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ غائب تھا، پھر انہیں کسی حضور کی تلاش، کوئی چیز سامنے بھی ہونی چاہیے، پھر اس کی مختلف صفات میں مختلف چیزوں کو شریک کیا، اور کچھ نہ ہو سکتا تو پتھر کا بت ہی تراش لیا کہ یہ بارش برسانے میں اللہ کی بارش برسانے والی صفت میں شریک ہے، یہ بت اولاد دینے والی صفت میں شریک ہے، یہ بت اگرچہ عورت کا ہے وہ، لیکن یہ صداقت کا بت ہے، اللہ کی صفت صداقت میں شریک ہے، وہ ایک عورت کا بت بنا کر اس کا نام سرسوتی یا اس طرح کا کوئی رکھتے ہیں، اور یہ دیوی جو ہے یہ دولت دینے والی ہے، یہ اللہ کی اس صفت میں شریک ہے جو رزاقیت ہے. یہ ساری کفر کی شاخیں ہیں، کم حوصلگی کی شاخیں ہیں، اور یہ ساری عقل انسانی پر بنیاد رکھتی ہیں، اگرچہ عقل انسانی خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ معرفت حق کو پا سکے. انسانی وجود دو چیزوں سے مرکب ہے، بدن اور روح. عقل انسانی مادی وجود کا حصہ ہے، عقل بھی مادے سے، دماغ بھی مادے سے بنا ہے. ایک وسیع کمپیوٹر ہے جو اللہ نے انسان کے سر میں فٹ کر دیا ہے، اور اس شعبے کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت مبالغہ کریں، اس ساری سائنسی ترقی کے باوجود سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم بہت مبالغہ کریں اور بہت بڑھ ماریں تو شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس کا 10% جو ہے دریافت کر لیا ہے، لیکن ابھی ہمیں 90% کا معلوم نہیں. یہ ساری سائنسی ترقی کے باوجود سائنسدانوں کا، یہ اتنا بڑا اللہ کریم نے انسان کے ذہن میں رکھ دیا ہے، اور اتنی اس میں فائلیں ہیں، اور اتنا اس میں چیزیں جمع ہیں، اور اتنی باتیں، اور اتنی یادیں. ایک بندے کو ہم دیکھتے ہیں، ایک سے ملتے ہیں، رہتے ہیں، پھر بچھڑ جاتے ہیں، 20-25 سال گزر جاتے ہیں، کہیں اچانک سامنے آ جاتا ہے، نظر ٹکراتی ہے تو دماغ کا کمپیوٹر فوراً ساری فائل کھول کے سامنے کر دیتا ہے، یاد آ جاتا ہے اس سے کہاں ملے تھے، یہ کرتا تھا، یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا، وہ ساری فائل کھول جاتی ہے. عجیب کمپیوٹر، بے شمار اس کے حقائق ہیں، بے شمار سائنس کی ترقی ہوئی، بے شمار چیزیں بنی، لیکن خود سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کا تھوڑا سا حصہ دریافت کیا ہے، بہت باقی ہے. اس سب کے باوجود یہ جتنی دریافت کرتا ہے، یہ مادی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق. جب بات روح کی آتی ہے، وجود بہت کم تر ہے، وجود روح کی سواری ہے. وجود روح کے لیے بمثال سوار اور گھوڑے کے ہے، کہ سوار سفر کر رہا ہے، سفر کے لیے اس کے پاس گھوڑا ہے، روح جس میں لطیف ہے، اسے نہ روٹی کی ضرورت ہے، نہ دال کی، نہ پانی کی، نہ چائے کی، نہ لوگوں کی، نہ باتیں کرنے کی، نہ گرمی سردی لگتی ہے، لیکن روح مجرد جس میں لطیف دنیا کے کام نہیں کر سکتی، اس لیے اسے اللہ نے مادی بدن دے دیا. مادی بدن کی اپنی ضروریات ہیں، اسے قائم رکھنے کے لیے اس میں ایک توازن چاہیے. یہ 10 کھرب سلوں کا مجموعہ ہے، ہر غذا میں، ہر پینے والی چیز میں، ہر کھانے والی چیز میں نیا مواد آتا ہے، نئے سل بنتے ہیں، پرانے مرتے رہتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک وجود میں 10 کھرب سل ہیں، جس کا قد بڑا ہے یا جسم موٹا ہے اس کے سیل بڑے ہیں، جو دبلا پتلا ہے یا چھوٹے قد کے اس کے سیل چھوٹے ہیں، لیکن 10 کھرب سیل ہر وجود میں. پھر عجیب تر بات سائنس کہتی ہے کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں، یعنی یہ 10 کھرب سیل 6 مہینے کے اندر مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پیدا ہو جاتے ہیں. ہر سیل اپنا مسیل پیدا کر کے مر جاتا ہے. دنیا میں آبادی انسانوں کی 6 کھرب ہے، 6 ارب ہے. کھرب تو 100 ارب کا ہوتا ہے نا، انسانی آبادی 6 ارب ہے، یہ 10 کھرب ہے، 100 ارب. تو دنیا میں روزانہ کتنی اموات ہوتی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ وجود کے اندر ہوتی ہیں. یہ کئی دنیاؤں کا مجموعہ ہے. اب اس کو کس طرح متوازن رکھنا ہے، کون سی غذا چاہیے، کون سی نہیں چاہیے، کون سی غذا سے اس کا تناسب بگڑے گا، بیمار ہو جائے، یہ سارے فیصلے عقل کرتی رہتی ہے، دماغ یہ ساری چیزیں سوچتا رہتا ہے. اسے کب نیند کی ضرورت ہے، اسے کب جاگنے کی ضرورت ہے، اسے کب غسل کرنا چاہیے، اسے کب نہیں کرنا چاہیے، اسے کون سا کپڑا گرمیوں میں پہننا چاہیے، اسے کون سا لباس سردیوں میں، یہ سارے فیصلے عقل کرتی ہے. تو اتنا اہتمام سواری کے لیے، تو اصل مقصد تو سوار ہوتا ہے. کوئی مہمان گاڑی پہ آئے تو مہمان کی تواضع ہوتی ہے، یا اسے چھوڑ دیا جائے اور گاڑی کو کپڑا مارنے لگ جائیں، دھونے لگ جائیں اور چمکا دیں، تو کیا ہوگا، پاگل سمجھے جائیں گے نا. پہلی مدارات مہمان کی ہوگی، اس کے بعد آپ اس کی گاڑی بھی دھلا دیتے ہیں، صاف کرا دیتے ہیں، تو یہ بھی خدمت اس کی ہوگی، گاڑی پہ احسان نہیں ہوگا، گاڑی کو شعور نہیں ہے. تو پہلی مدارات تو روح کی ہونی چاہیے. اب روح عقل کی سمجھ سے تو بالا تر ہے، تو اس کی مدارات کون کرے؟ اس کے لیے اللہ نے فواد، دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی رکھ دیا ہے، جسے انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، جسے قرآن فواد کہتا ہے، ایک لطیفہ ربانی ہے. روح کی ضروریات بھی وہ سمجھتا ہے، روح کی مدارات بھی وہ سمجھتا ہے، اور روح کی کس طرح سے خدمت کی، اسے کیا چاہیے، لباس کیا ہوگا، غذا کیا ہوگی، دوا کی، یہ ساری باتیں دل سمجھتا. قرآن کریم ساری طب کی کتاب ہے، جو روح کی علاج کا سارا سامان رکھتا. اب جب روح کا علاج ہوتا ہے تو بدن کا ساتھ از خود ہو جاتا ہے، کیونکہ بدن اس کے تابع ہے. صرف بدن کا کرتے رہیں تو روح کا نہیں ہوتا. گھوڑے کو چارہ ڈالتے رہیں، موٹر میں تیل ڈالتے رہیں، کپڑا مارتے رہیں، تو جو مہمان آیا اس کا کچھ نہیں ہوتا. مہمان کی خدمت کریں تو سواری کی ساتھ خود ہو جاتی ہے. گھوڑے پہ آیا تو اسے بندے پٹھے بھی ڈالیں گے، کاٹھی اتاریں گے، کپڑا ماریں گے. گاڑی پہ آیا تو اسے بھی نوکروں سے دھلا دیں گے، لیکن اصل خدمت مہمان کی ہوتی. تو اصل ضروریات پہلے روح کی پوری کرنی پڑیں گی. روح کی ضروریات دل جانے. اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو بدن کیا ہے, پاگل پن کیا ہے, بدن کی ضروریات کا احساس نہ رہنا. ننگے ہونے کا کوئی احساس نہیں, کپڑے پھاڑ دیے. قیمت بیش قیمت کم قیمت ہونے کا کوئی احساس نہیں, گریبان پکڑا اور پھاڑ دیا. کھانے کا کوئی پتہ نہیں, کوئی چیز مل گئی کھا لی, نہیں ملی نہیں, پتہ نہیں پاک ہے پلیت ہے حلال ہے حرام ہے, کوئی پتہ نہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. اسی لیے جب دل بگڑتا ہے تو یہ حال روح کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی ضروریات کا ادراک نہیں رہتا. دماغ کے اثرات چونکہ مادی وجود پر آتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ پاگل ہے. دل بگڑتا ہے تو اس کے اثرات روح پہ مرتب ہوتے ہیں, وہ ہماری مادی نگاہوں میں ہے نہیں, ہم پرواہ نہیں کرتے. جب روح بگڑتی ہے تو اسے نہ عظمت الہی کا ادراک رہتا ہے, نہ آخرت کا ہوش رہتا ہے, نہ نیکی بدی میں تمیز رہتی ہے. اور پھر اس میں یہ اکڑ بھی آ جاتی ہے کہ بھئی یہ بندہ کہتا ہے میرے پاس فرشتہ آیا, فرشتہ میرے پاس کیوں نہیں آیا. یہ کس بات کا نتیجہ ہے, روح کے بگاڑ. یہ بندہ کہتا ہے مجھے اللہ معراج پر لے گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ بھی دیکھا, میں نے فرشتے بھی دیکھے, میں نے انبیاء سے ملاقات بھی کی, میں نے اللہ کریم سے باتیں بھی کی, تو میں کیوں نہیں کر سکتا, مجھے کیوں نہیں لے جا. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے آ کر کے میری کل وزیر اعظم سے ملاقات تھی, تو آپ اس کا الٹا احترام کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی تھی تو میری کیوں نہیں تھی. تو آپ جیسی مخلوق ہے, شاید آپ سے کم تر ہو, علم میں کم تر ہو, عقل و شعور میں کم تر ہو, شکل و صورت میں کم تر ہو, اس کی عظمت مانتے ہیں اور اللہ کی عظمت پہ اعتماد نہیں آتے. وہاں مانتے ہیں کہ نہیں بھائی تم مل سکتے ہو, میری یہ مجال نہیں کہ میں وزیر اعظم سے ملنے کی بات کروں. یہاں اللہ کی بارگاہ میں نبی سے کہتے ہو آپ بات کر لیتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادراکات روح میں نہیں ہیں. دل بگڑ چکا ہے, دماغ بگڑے تو بدن خراب ہوتا ہے, دل بگڑے تو پھر روحانیت تباہ ہو. تو فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا, جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, جنہیں یہ توقع نہیں ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, قیامت ہوگی, وہ کہتے ہیں فرشتے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے. لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا, یا اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے, ہم اللہ سے بات کر لیتے. جیسے کوئی گلی کا مزدور آپ سے کہے کہ میں بادشاہ سے خود بات کروں گا, یہ جو بادشاہ کا حکم ہے یہ میں عدالت یا محکموں یا پولیس کے معرفت نہیں مانتا, میں خود بادشاہ سے بات کروں گا, تو آپ کیا کہیں گے, پاگل ہے, اس کا دماغ خراب. تو جب کوئی یہ کہے گا کہ میں خود اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو پھر کہنا پڑے گا کہ اس کا دل بگڑا ہوا, اس کا دل خراب. لقد استکبروا, یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں, اتنا بڑا کہ خود اللہ سے بات کریں گے. لقد استکبروا فی انفسہم, یہ اپنے دل میں اپنی سوچ فکر میں خود کو اتنا عظیم سمجھ رہے ہیں. وعطوا طبا کبیرا, یہ بہت بڑے سرکش ہو گئے, بہت بڑی برائی کی, بہت بڑی زیادتی کی اپنے آپ کے ساتھ. اللہ کی شان تو بہت بلند ہے, بے مثل و بے مثال ہے. جب انہیں فرشتے نظر آئیں گے, جب یہ فرشتہ دیکھ سکیں گے, قرآن کریم بتاتا ہے کہ عند الموت بھی فرشتے سامنے آ جاتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی نظر ٹک گئی لے کر اسے ادھر فرشتوں نے باتوں میں لگا رکھا. وہ کہتے ہیں فیما کنتم، یہ کیا کرتے رہے ہو ساری زندگی، تمہارے دامن میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، تمہارے وجود کا کوئی ذرہ پاک نہیں ہے، تمہاری روح کے پرخچے اڑ چکے ہیں، فیما کنتم کرتے کیا رہے ہو. عند الموت مرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کنا مستضعفین فی الارض، یار عام آدمی تھا میں، غریب آدمی تھا، بڑے لوگ گمراہ تھے، میں غریب آدمی ان کے پیچھے چلتا رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے وہ جگہ چھوڑ کیوں نہیں دی، وہاں چلے جاتے جہاں نیک لوگ رہتے تھے. آج ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے، اس وقت شہر بدلنا پڑتا یا ملک بدلنا پڑتا. تو یہ باتیں مرنے والے میں، ابھی زندہ ہے اس میں اور فرشتوں میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب فرشتے دکھائی دیتے ہیں آثار موت کے سامنے آتے ہیں، برزخ کھل جاتا ہے، تو پھر توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں. اور یہ ارشاد عالی بھی ملتا ہے کہ کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مومن کو یہ رعایت ہے کہ اس وقت بھی توبہ کر لے قبول ہو جائے. لیکن کرے کیسے، یہ بھی تو توفیق الہی ہے، یہ تو اسی کی توفیق سے، اسی کی پسند سے ہو سکتی ہے. تو فرمایا جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشرا یوم ذل المجرمین، تو بدکاروں کے لیے وہ کوئی خوشخبری نہیں ہوگی کہ آج فرشتے دیکھ لیے، فرشتوں سے بات ہو گئی، اسے کوئی تسلی اور خوشی نہیں ہوگی، بلکہ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا، کہیں گے کاش تم ہمارے سامنے نہ آئے ہوتے، کاش تمہیں ہم نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، کاش یہ وقت نہ آتا کہ ہم تمہیں دیکھ سکیں. اللہ اللہ اللہ، قدمنا الی ما عملوا من عمل. اسی طرح میدان حشر میں فرشتے بھی سے ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، اعمال بھی مجسم ہو کر پڑے ہوں گے. اب تو ہمارے اعمال کی کیفیات ہیں، وہاں ہر چیز مجسم ہوگی، سامنے ہوں گے. پھر بندہ دنیا میں نیکیاں بھی کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، پھر بھی بعض اچھے کام کرتا ہے، سچ بول لیتا ہے، کبھی کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، کوئی اور دواخانے اسپتال یہ وہ بنا دیتا ہے. فرمایا وقدمنا الى ما عملوا، ہم ان کے اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ کافر تو تھا، میری عظمت کا قائل نہیں تھا، میرے نبی کی صداقت پہ اعتماد نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے کچھ کام اچھے بھی کیے ہیں. فجعلناه هباء منثورا، ہم انہیں خاکستر بنا کر اڑا دیں گے. کوئی وہ نیکی، کوئی نیکی نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے نہ کی گئی. اور وہ نیکی جو کرتا ہے اس کا اجر دنیا میں پا لیتا ہے، اللہ کریم اس کو بھی ضائع نہیں کرتے، لیکن اس کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اسے دنیا میں وہ سہولتیں مل جاتی ہیں. جب آخرت میں سامنے آئے گی تو وہ ہوگا اس کی ادائیگی ہو چکی، اسے پھینک دو، یہ فائل پھاڑ دو، اس پر ادائیگی ہو چکی، دنیا میں اس کو ختم کر دیا گیا، اب اس میں کچھ باقی نہیں. میرے بھائی، میں اس بات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، بے پناہ شکر ہے اس ذات کا جس نے حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ کو ہمارا وسیلہ اور سبب بنایا، اور ہم جاہل نادان بندے، اس عہد کے لوگ جو گمراہی کا عہد ہے، خود بھی اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہمیں عطا ہوئی، اسے دوسروں کو بتانے اور دوسروں کا بھلا کرنے کی توفیق بھی عطا ہوئی. ہم دنیا میں کسی کو چند روپے دیتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی نیکی کی آپ نے، کسی کو بوسیدہ کپڑے خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی ممنون ہوتا ہے، کسی کو چند سکے دے دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی غریب کو دوا لے کے دیتے ہیں، تو بڑا ممنون ہوتا ہے آپ نے احسان کیا. وہ تو وقتی اور مادی بات ہے. کسی کی روح کی اصلاح کے لیے، قلب کی اصلاح کے لیے، دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی اصلاح کے لیے کوئی چیز بتائی جائے، کوئی کیفیت منعکس کی جائے، دل میں اتاری جائے، تو یہ تو بہت بڑا احسان ہے. لیکن اب اس سے ڈر بھی لگنے لگ گیا. ڈر اس بات کا ہے کہ ہم تو محنت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں میں خیال یہ ہے کہ چونکہ سائنس تصدیق کرتی ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، تو بات تو بگڑ گئی. تو اب ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ کہیں اس بات میں گرفتار نہ ہو جائیں کہ ایسے لوگوں کو تم اللہ سکھاتے رہے، ان نا اہلوں کو تم نے جواہرات کیوں دیے. اور میں اب کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اہل اللہ جو دو چار پانچ دس لوگوں کو یہ اللہ سکھاتے تھے، باقی کو زبانی وظائف پہ رکھتے تھے، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں میں اہلیت نہیں ہے اور نا اہلوں کو، گنواروں کو یہ نعمتیں دینا شاید اس نعمت کی ناقدری ہو. اب تو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ہم تو بڑے مطمئن اور بڑے خوش بیٹھے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، اس جرم میں نہ پکڑے جائیں کہ ان لوگوں کو. اور جتنی جتنی ذمہ داری کسی پہ آتی ہے اتنی اس کی جواب دہی سخت ہو. آپ سب سے اپنے اپنے بارے پوچھا جائے گا، لیکن مجھے آپ سب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس کو کیا بتایا تھا، اس کو کیا بتایا تھا، کیا اسے پیسے لینے کے لیے مرید بنایا ہوا تھا، کیا اس سے مٹھیاں بھروانے کے لیے اسے مرید بنایا ہوا تھا، کیا اپنی بڑائی کے لیے اسے ساتھ لگائے ہوئے تھے. بہت سے سوال ہیں. اس نے یہ غلطی کیوں کی؟ کیا تم نے اسے بات ساری بتا دی تھی پھر نہیں مانی اس نے؟ پھر تو یہ ذمہ دار. تم نے بتائی نہیں تو پھر تم کس بات کے پیر بنے تھے؟ تو بھائی کسی کو اگر حلقے کا امیر یا صاحب مجاز بنایا جاتا ہے تو وہ یہ جواب سارے دے گا جتنے لوگوں کا ذمہ دار ہے ان کے ساتھ. اس پہ نہ رہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں بڑا نیک پاک ہو گیا ہوں اور میرے بڑے مراقبات ہو گئے. جب جواب دینا پڑے گا پتہ سب چلے گا. وہ بارگاہ اتنی عظیم ہے کہ وہ فرماتا ہے میں امتوں کے ساتھ انبیاء کو کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ یہ آپ کی امت کیا کرتی رہی ہے، آپ نے انہیں کیا بتایا، اور وہ عرض کریں گے کہ بارہ الہ ہم نے تو وہی بتایا جو تو نے ارشاد ہوا، یہ سامنے ہے پوچھو. جنہوں نے برائی کی یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، ہم نے نہیں بتائی. تو جہاں انبیاء جواب دے ہوں گے وہاں مشائخ یا پیروں یا صاحب مجاز یا فلاں فلاں کی کیا حیثیت ہے؟ تو مجازین سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں. عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کے بعد آتا ہے. عقائد کی اصلاح اپنی بھی کریں، فکر کریں اور ساتھیوں کی، اور اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کو اس لیے مانیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم اس لیے مانیں. ہمارے پاس پہلی اور آخری دلیل صرف ایک ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک بہت بڑے سلفی ناوی معروف تھے، مجھے نام یاد نہیں رہتے، تو وہ سیدنا شیخ عبدال جیلانی، عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ایک عالم کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، یہ فن مجھے بھی سکھا. انہوں نے فرمایا یہ منطق اور صرف و ناو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دلائل عقلی کھوجتی رہتی ہیں اور ان میں ایمان بالغیب کا مادہ کم ہوتا ہے، یہ تجربے سے ماننا چاہتی ہیں، یہ کر کے دیکھو پھر مانا. تو آپ یہ چھوڑ دیں، ادھر آ جائیں. بات آئی گئی ہوگی تو فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور شاید یہ ان کا مرض الموت ہو، تو حضرت تشریف لے گئے. تو ان سے حال پوچھا تو کہنے لگے اچھا کیا آپ آ گئے، میں بڑا پھنسا پڑا ہوں. کس بات میں پھنسے ہوئے؟ کہ شیطان بھی سے جھگڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے تم خواہ مخواہ کہتے ہو اللہ یہی کہ یہ بہت سی طاقتیں ہیں، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، مختلف طاقتیں ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اب یہ منطق اور صرف و ناو اور یہ چیزیں ہوتی ہی دلائل کے لیے ہیں. تو انہوں نے کہا میں 99 دلیلیں دے چکا ہوں اور 99 دلیلیں میری شیطان نے دلیل سے رد کر دی، میں لاجواب ہو چکا ہوں. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم سادہ سی دلیل کیوں نہیں دیتے جو ہمارے پاس ہے؟ تم کہو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ واحد لا شریک. فرمایا اب بھاگ گئے، ہمارے پاس کوئی یہ دلیل نہیں ہے کہ سائنس نے ثابت کیا اس لیے سچ ہے. ہمارے پاس پہلی اور آخری دلیل ایک ہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس لیے ہم مانتے ہیں. تو میرے بھائی عقیدے کی اصلاح بنیاد ہے، اس پر عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اپنے دل کو ٹٹولو، اگر اسے اپنی روح کا ادراک ہو گیا ہے، روح کی ضرورتوں کو سمجھنے لگ گیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اب روح کو بھوک ہے، اب پیاس ہے، اب گرمی لگ رہی ہے، اب سردی لگ رہی ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کو اس طرح پورا کرنا ہے، تو وہ زندہ ہے. اور اگر اسے روح کا ادراک نہیں اور صرف دنیا کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، دنیا کے پیچھے دماغ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے دل میں جان نہیں ہے، یا جان ہے تو ہوش نہیں ہے، یا ہوش ہے تو سویا ہوا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں ہے جو روح کی ضروریات کا ادراک نہیں کر رہا. تو یہ دنیا اور مادی چیزیں جو ہیں یہ تو پاگلوں کی بھی بسر ہو جاتی ہیں، پھٹے کپڑے ہوں، ننگے ہوں، میلے کچیلے ہوں. پاگل پاک نہ پاک کھایا کرتے تھے، آج عقل مند کیا کھا رہے ہیں؟ یہ روزانہ جو خبریں آتی ہیں، روزانہ جو پروگرام ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، روزانہ جو بتایا جاتا ہے کہ لوگ مردار بھی کھا رہے ہیں، کتے کھا گئے، گدھے کھا گئے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ عقل کی سلامتی کی دلیل ہے؟ ہمیں صرف ہم نے کپڑے نہیں پھاڑے ہوئے، استری کر کے پہن ہوئے، لیکن پاگل ہم بھی ہیں؟ کوئی ہوش مند یہ چیزیں کھاتا؟ تو جن کے مادی عقل کا یہ حال ہے، وہ ان سے دل کی زندگی کی توقع رکھنا کہاں کی بات. تو میاں اپنی اپنی فکر یہ کیجئے کہ میرا دل زندہ ہو، دل زندہ ہو تو عقل بھی زندہ تر ہو جاتی ہے، چونکہ حقیقت اور اصل حیات روح کی ہے، یہ بدن کی زندگی اس کے تابع ہے. اصل حقیقت آخرت ہے، دنیا اس کے تابع ہے. عقائد کی اصلاح بنیاد ہے، اور جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی عمارت بنے. عقائد درست ہوں گے تو نماز کے مفاہیم سمجھ آئیں گے، رکوع و سجود کی لذتیں سمجھ آئیں گی، قرب الہی کی کیفیات. ہماری یہ بھی بڑی بدنصیبی ہے کہ قرآن تو ایک بہت بڑی کتاب ہے، ہم چھوٹے سے جملے سورہ فاتحہ اتحیات، درود ابراہیمی، تشہد اور قرآن سے ایک چھوٹی سی دعا، یہ ہماری صلات ہے. ہم 70-80 سال دنیا میں بسر کر جاتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ یاد نہیں کرتے، ہم یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہیں. خدا کے بندو، سارا دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو اللہ سے بات نہیں کر رہے ہوتے، پھر کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جب تلاوت کر رہے ہو تو ساری اللہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں بیٹھو یہاں نہ بیٹھو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ سارا کون بتا رہا ہوتا؟ تو بنیاد ہے عقیدے کی اصلاح، اور جو لوگ ذکر کراتے ہیں یا امیر ہیں یا صاحب مجاز ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عقائد کو بنیاد بنائیں، عقائد کو بیان کریں، ساتھیوں کو تلقین کریں کہ کم از کم نماز کا ترجمہ سے یاد کر لو، تمہیں پتہ ہو میں باقاعدہ الوہیت میں کیا کہہ رہا. یہ چھوٹی سی سات آیتوں کی ایک سورت ہے، سورہ فاتحہ، فاتحہ الکتاب جسے کہتے ہیں، قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے. یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ یہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. یہ اللہ کریم کو اتنی پسند ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں تو اس نے ضروری قرار دیا. ہم چار رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ثنا پہلی رکعت میں پڑھتے، پہلی دو رکعتوں میں قرآن کی آیات سورۃ فاتحہ کے بعد جمع کرتے ہیں، آخری دو میں نہ ثنا ہوتی ہے نہ وہ آیات ہوتی ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں. اللہ کریم کو بھی اتنی پسند ہے کہ اگر آپ ہزار رکعت نفل پڑھیں رات دن میں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو. اور انسان کے لیے بھی یہ اتنا محفوظ قلع ہے کہ روایات میں ملتا ہے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تو شیطان سر میں ریت ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ جو یہ سارا دن پڑھے گا میں اس کا بگاڑوں گا. تو کم از کم نماز کا ترجمہ یاد کر لو، اور جب نماز پڑھتے ہو تو وہ ترجمہ ذہن میں ہو کہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ. حمد کیا ہوتی ہے؟ کمال کی تعریف، خوبی کی تعریف حمد ہوتی ہے. الحمد ہر طرح کی تعریف، الاسلام سے حسر آ جائے، کوئی خوبی کوئی کمال جو بیان کیا جائے وہ کس کا ہے؟ اللہ. پھول میں حسن ہے تو کس نے دیا؟ پھول میں خوشبو کس نے رکھ دی؟ چاند میں روشنی کس نے بھر دی؟ سورج میں گرمی کس نے رکھی؟ کوئی قابل تعریف بات ہے تو وہ ساری تعریف اس ذات بے ہمتا کے لیے ہے. وہ الرحمن الرحیم، اس جیسا کوئی مہربان نہیں، کوئی اس جیسا رحم کرنے والا. تو کم از کم اس کا ترجمہ یاد کر لو. جو بہت ساتھ کہتے ہیں نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں، اس کا علاج ہے کہ آپ جب الفاظ ادا کر رہے ہوں تو وہ ترجمہ دیر ذہن میں آ رہا ہو. تو انسانی دماغ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں سوچتا، اگر سوچوں کے پیچھے چلا جائے گا، وساوس کے پیچھے چلا جائے گا تو نماز بھول جائے گی. نماز یاد رہے گی تو وساوس بھول جائیں گے. تو ترجمے میں یہ سہولت بھی ہے کہ وساوس کی کا تدارک بھی ہو جاتا ہے. اللہ کریم توفیق بخشے. ہر ساتھی کو چاہیے بنیادی طور پر اپنے عقائد کی فکر کرے کہ اعمال کی عمارت بنتی ہی عقائد پر ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں ایمان کامل صاف ستھرا یقین عطا فرما. جس ساتھی نے ای میل کی تھی وہ سبب بنا ہے ان بہت سی خوبصورت باتوں کو سمجھانے کا، اسے بھی ہدایت دے دے، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے خیالات درست کر دے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے. ہم ناقابل نااہل بے دکار لوگ ہیں، ہم پر رحم فرمائے. ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر، ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں اپنی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا کر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ رحمت کا.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.